تاکہ برابر رہے مجلس. قرآن شریف دے دیں. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خبان كفور. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أما أنت بعاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. كَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الله اكبر گرامی قدر حضرات ابھی جب قرآن کھولا تو سورۃ الروم کی آیات سامنے نظر آئیں جو ایسا دل چاہتا تھا کہ آدمی ان آیات کو پڑھتا ہی رہے قرآن جو اللہ کی آخری کتاب اور آخری پیغام ہے اس کے اندر اللہ نے اتنی نورانیت جاذبیت رکھی ہے کہ دل کرتا ہے کہ آدمی اس کو پڑھتا ہی رہے جوں جوں تعلق قرآن سے بنتا ہے نا جوں جوں اس قرآن سے پیار بڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ اتنی حتمی اور لاسانی نبوت اور رسالت ہے کہ اس رسالت اور اس نبوت کا اور ان کی اتری ہوئی اس کتاب کا اور ان کی دی ہوئی اس امت کا کوئی ثانی کوئی نہیں جو جذبہ جو اسپرٹ اس قرآن میں ہے جو اسپرٹ حضور کی رسالت میں ہے جو اسپرٹ اس امت میں ہے یہ ساری چیزیں بے مثال ہیں لاسانی ہیں حضور جیسا نبی کوئی نہیں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اس امت جیسی کوئی امت کوئی نہیں اور یہ اتنی پیاری امت ہے کہ حضور کے اسوے کو آپ کی رسالت کو آپ کے پیغام کو اس امت نے سینے سے لگایا ہوا ہے سمجھ آئی حضور کی یہ جو جماعت ہے اس جیسی کوئی جماعت نہیں اور حضور کے جو کمالات نبوت ہیں ان کو یہ امت انشاءاللہ قیامت تک ان کمالات نبوت کا یہ پرچار کرتی رہے گی اور قیامت تک ان کمالات نبوت کی چوکی داری یہ امت کرتی رہے گی انشاءاللہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ امت ایسی ویسی ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ امت بہت اونچی ہے اس امت نے پورے ورثے نبوت کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے یہ امت مسجدیں منا رہی ہے آج چرچ بن رہے ہیں کوئی نہیں مادی طاقت کن کے پاس ہے چرچ والوں کے پاس لیکن مسجدیں یہ امت بنا رہی ہے مادی طاقت کفر کے پاس ہے لیکن یہ امت مدارس بنا رہی ہے مادی طاقت سمجھتے ہو، روپیہ پیسہ، تو غیروں کے پاس ہے نا. لیکن یہ امت اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے. آج تورات زبور کو کوئی حفظ کر رہا ہے بھائی؟ کوئی نہیں. آج انجیل کے حافظ ملتے ہیں؟ کوئی نہیں. آج انجیل اصل شکل میں مل رہی ہے؟ کوئی نہیں. آج قرآن اصل شکل میں موجود ہے. آج امت اصل شکل میں موجود ہے. اصل شکل کیا ہے امت کی؟ اصل شکل امت کی وہی ہے جو شکل اور سراپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، وہی سراپا آج چل رہا ہے. آج یہ جو قرآن کے حافظ حفظ کر رہے ہیں، کوئی ڈنڈا مارے جا رہا ہے بھی حفظ کرو بھائی؟ نہیں، محبت سے. ماں باپ شوق سے بچوں کو بھیج رہے ہیں، بھائی جاؤ حفظ کرو. یہ جو مساجد کے ساتھ مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ان میں کوئی مار کٹائی ہوتی ہے؟ ڈنڈا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا. شوق سے آ رہے ہیں نا لوگ، تو یہ شوق جو ہے نا بھائی، یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے میں ملا ہے. یہ رضاکاری ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عطا ہوئی ہے. رضاکاری، رضاکار سمجھتے ہو؟ آپ کو کیا پتا رضاکار کیا ہوتا ہے؟ رضاکار کہتے ہیں مفت ورکر، مفت ورکر، مفت کے نوکر. یہ ہمیں مفت کے نوکر ملے ہوئے ہیں اس امت کو جو قرآن پڑھ رہے ہیں، مفت کے عالم، مفت کے مجاہد، مفت کے ہر کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھائی کوئی تنخواہ لی ہے؟ نہیں، مفت. خلفائے راشدین نے سارے کام مفت کیے. وظیفہ ہوتا تھا جو بس ایک گزر بسر کے لیے، جیسے ایک یعنی سپاہی کو دیا جاتا ہے نا بھائی، تو اپنا گھر کا کھانا کاج کھانا کھاج بناتا رہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو آدمی مختلف ڈیوٹیوں پر موجود تھے نا، ان کو کوئی تھوڑا بہت وظیفہ ملتا تھا. خلفائے راشدین بھی تھوڑا بہت وظیفہ لیتے تھے تاکہ ان کے گھر کا ایک سسٹم چلتا رہے. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ بیوی صاحبہ نے گھر میں سویٹ بنا لی، میٹھا. حضرت نے جب گھر میں سویٹ دیکھی تو فرمایا بھائی یہ سویٹ کیسے بن گئی؟ تو آپ کی بیوی محترمہ نے کہا کہ جی میں روزانہ تھوڑا تھوڑا آٹا بچاتی تھی، تو آج دس دن پندرہ دن کے بعد اتنا آٹا اکٹھا ہو گیا تو میں نے سویٹ بنا لی. حضرت بکر صدیق نے فرمایا بیت المال کے منشی کو بولو کہ آئندہ اتنا آٹا ہمارے آٹے سے کم کر دے، کیونکہ سویٹ ضروری نہیں، پیٹ کو ٹیک دینا ضروری ہے تھوڑا، کہ تاکہ پیٹ کو ایک سہارا مل جائے. فرمایا اندھا بھائی اتنا آٹا ہمارا کم کر دینا، کیونکہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اے آٹا اتنا زیادہ ہے. تو بھائی یہ جو اسلام کا جو ایک نظام ہے نا، یہ رضاکارانہ انداز میں چل رہا ہے. اور جب رضاکارانہ انداز میں کوئی کام ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں اس نبوت کا بیڑا اٹھایا تھا, اتنی بڑی ذمہ داری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی اور آپ نے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے پہنچانے کا جب عزم کیا تھا, تو یہ پروگرام بھائی کو آسان کام تھا؟ بہت مشکل کام تھا, بڑی مشکل سے, بڑی دعاؤں کے بعد, بڑی قربانیوں کے بعد, رات کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگی ہیں, تب اللہ نے ان دعاؤں کی لاج رکھی ہے تو آج اسلام ہم تک پہنچا ہے. یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا, یہ بڑی ان کی رفتار تیز ہوتی ہے, لیکن رفتار نظر نہیں آتی. روحانیت اپنا کام کرتی ہے, آندھی کی طرح, طوفان کی طرح روحانیت نظر نہیں آتی, اندر اندر روحانیت راستہ بناتی ہے. حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی قرآن اپنی راہ خود نکالتا ہے, یہ جو بارش ہوتی ہے نا, فرماتے تھے اس کی مثال بارش کی طرح ہے کہ بارش پتھر پر بھی پڑتی ہے, مٹی والی زمین پر بھی پڑتی ہے, پتھر پر پڑتی ہے تو اور نتیجہ, مٹی والی زمین پر پڑتی ہے تو اور نتیجہ. پتھر پر آئی پڑی گئی ختم ہو گئی, لیکن مٹی والی زمین پر یہ جب بارش پڑتی ہے تو یہ پھر پودے, پھر سبزہ, پھر درخت, پھر ایک رونق اور بہار مٹی والی زمین سے نظر آتی ہے. پتھر والی زمین پر بارش کا اثرات نہیں ہوتے, حالانکہ بارش ایک جیسی دونوں جگہ پر برستی ہے, لیکن اور یہ قرآن کی بارش بھی ایک جیسے برسی ہے, لیکن ابو جہل فائدہ نہ اٹھا سکا, ابو بکر فائدہ اٹھا گیا. ابو جہل نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کچھ بھی نہیں. ابو لہب محروم رہا, عتبہ, شیبہ, ولید یہ سارے محروم رہے. فائدہ اٹھانے والے کون تھے؟ فائدہ اٹھانے والے روم سے آگئے صہیب رومی, فارس سے آگئے سلمان فارسی, حوش سے آگئے بلال حبشی. فائدہ انہوں نے اٹھا لیا. تو بھائی ہم بھی ایسا ہے کہ ہم پتھر نہ بنے, ہم بھی مٹی والی زمین بنے کہ تاکہ اس پر جب بارش ہوگی تو انشاءاللہ العزیز یہ بارش سبزے کا باعث بن جائے گی, ہریالی کا باعث بن جائے گی, خوشحالی کا باعث بن جائے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قرآن دیا گیا ہے, یہ جو امت دی گئی ہے, یہ امت اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا فرمایا ہے جو قیامت تک انشاءاللہ العزیز اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے وجود کو منواتا رہے گا. آج قرآن اپنے وجود کو منوا رہا ہے. دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں قرآن اسی شکل میں موجود ہے. انجیل اس کی مختلف شکلیں, مختلف مضامین, تورات وہ بھی ایک تورات دوسری تورات سے ٹیلی نہیں کرتی، الگ الگ. قرآن دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں گے انشاءاللہ العزیز ایک قرآن دوسرے قرآن سے ٹیلی کرے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی اس ذکر کی، ذکر کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں گے. آج بہت اکثر انداز میں اس ذکر کی حفاظت ہو رہی ہے. ہر حفاظت کرنے والا اپنے اپنے رنگ میں اس کی حفاظت کر رہا ہے. بعض مسلمان اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروا رہے ہیں تو اس ذکر کی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ نے جنہیں مال دیا ہے وہ اپنا مال خرچ کر کے اس ذکر کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ نے جن کے دلوں میں اس قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی ہوئی ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر اس ذکر کی حفاظت کر رہے ہیں. ذکر کسے کہتے ہیں؟ تسبیح پھیرنے کو ذکر کہتے ہیں؟ نہیں، ذکر کہتے ہیں ہر اس عمل کو جس عمل کے ذریعے سے اللہ خوش ہوتے ہوں. اب ایک شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ داڑھی کس کی سنت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضور کو داڑھی کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. تو داڑھی رکھنا بھی ذکر ہوا، کیونکہ اللہ کو یہ چہرہ داڑھی والا پسند ہے، تو وہ چہرہ بھی ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جو لباس پسند فرمایا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں پسند فرمایا، اللہ کی مرضی سے پسند فرمایا ہے، تو حضور کا لباس بھی ذکر ہے. اب حضور کا جو لباس ہے وہ بھی ذکر ہے، تو جو آدمی اس لباس کو اپنائے ہوئے ہے گویا کہ وہ بھی ذکر میں مصروف ہے. جس نے سنت قائم کی ہوئی ہے وہ بھی ذکر میں مصروف ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحہ، اٹھنا اور بیٹھنا، سونا اور جاگنا، گفتگو کرنا اور خاموش رہنا، یہ ساری چیزیں ذکر ہیں. جب یہ ذکر ہیں تو گویا کہ اللہ کی خوشی کا ذریعہ اور اللہ کی خوشنودی کا ایک طریقہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم اس ذکر کے اتارنے والے ہیں، ہم یہ ذکر کی حفاظت کریں گے. تو الحمدللہ آج تک اس ذکر کی حفاظت ہو رہی ہے کہ قرآن حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، تو وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. عالم قرآن کو بیان کر رہا ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسوہ حسنہ کو اپنا رہا ہے، حضور کے طریقے پر چل رہا ہے، تو وہ بھی ذاکر ہے. گویا کہ یہ سارے طبقے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں ایک شخص اگر حق کے اظہار کے لیے کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. ایک آدمی حضور کے طریقے پر مسجد میں آتا ہے تو وہ ذکر میں مصروف ہے. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بیت الخلاء میں، واش روم میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. مومن کی زندگی کا کوئی بھی عمل ذکر سے خالی نہیں ہو سکتا. اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لے تو اس کا ہر عمل اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے اور اللہ کی خوشی ہے. میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا ہے کہ نہیں، ایک شخص نے ایک شخص جو یہودی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے پوچھا کہ آپ کتنی دیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ایک یہودی نے حضرت علی سے پوچھا، یہ ذرا یاد رکھنا، ایک یہودی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت علی نے کیا فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا 24 گھنٹے تو عبادت ناممکن ہے بھائی، ہو سکتی ہے عبادت؟ کوئی نفل آدمی 24 گھنٹے پڑھ سکتا ہے بھائی؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنے شب و روز کو ترتیب دیں گے تو 24 گھنٹے کے اعمال ہماری عبادت لکھے جائیں گے۔ یہ اس کو سمجھو ذرا، حضرت علی کے جواب کو سمجھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم اپنے شب و روز کو، دن کی ساری مصروفیات کو، رات کے سارے حصے کو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ترتیب دے لیں گے تو ہماری عبادت لکھی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی رات کو سوتے تھے نا، آرام فرماتے تھے، اگر حضور کے طریقے پر ہم بھی سوئیں گے، اسی طرح چارپائی بچھائیں گے، تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے جتنی دیر بھی ہم عبادت سوئیں گے تو ہماری عبادت لکھی جائے گی۔ حضور کے طریقے پر بیت الخلاء میں جائیں گے عبادت، کیونکہ طریقہ حضور کا ہے۔ حضور اپنے طریقے پر بیت الخلاء میں نہیں گئے، اللہ کی مرضی اور منشا سے اور اللہ کے حکم سے گئے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آؤ تو حضور کے طریقے پر آؤ، دائیں قدم کے ساتھ آؤ تو اللہ کے گھر میں نماز تو آپ بعد میں پڑھیں گے، دائیں قدم پر ہی آپ کی نیکیوں کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ لکھنا شروع کر دیں گے۔ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ سکو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تو جسے اللہ کا فضل مل گیا گویا اسے اللہ کی عبادت مل گئی۔ میں نے وہاں ایک مسجد چکوال میں بنائی ہے، مسجد عثمان، تو جب مسجد سے ہم واپس جاتے ہیں نا تو واپس جانے والا جو دروازہ ہے، گیٹ ہے، اس کے اوپر میں نے یہ لکھوایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم حضور کے طریقے پر، حضور کے نمونے پر ہم نماز پڑھ کے گئے ہیں تو مسجد سے باہر نکل کے جب ہم کسی دکان پر بیٹھیں گے تو تجارت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ چھوڑا ہے، یہاں جب نمونہ عبادت کا حضور کے طریقے پر ہوگا، وہاں تجارت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، تو جس طرح نماز پڑھنا عبادت بن جائے گا اسی طرح مسجد میں بیٹھنا، اسی طرح دکان پر بیٹھنا اور تجارت کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب دیکھو میں نے پانی پیا ہے، 3 سانسوں میں پیا ہے نا، پانی کیوں پیا ہے؟ مجھے پیاس تھی، اگر میں اس کو بغیر سانس لیے ہوئے پورا گلاس اتار دیتا پیاس تو بجھ جاتی لیکن ثواب نہ ملتا۔ ثواب کس کب ملا؟ کہ سنت کو اپنایا تو۔ پیاس بھی بجھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تین سانسوں میں پانی پیا ہے تو سنت کا ثواب بھی مل گیا. یعنی ہماری طرف کہتے ہیں نا کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام, کہ آم کا چوسنا اور مزہ وہ اپنی جگہ, گٹھلیاں بک گئیں تو وہ اپنی جگہ. قربانی سمجھتے ہو قربانی؟ خوبانی, ہم قربانی بولتے ہیں قربانی. ہاں کہتے ہیں نا نالے کھاؤ قربانیاں نالے بن ودان, کہتے ہیں نا قربانی بھی کھاؤ اس کی جو گٹھلی ہے اس کو توڑو گے تو بادام بھی نکلیں گے, بادام کی طرح اس کا ذائقہ ہے. تو بھائی سن, پانی بھی پیو پیاس بھی بجھاؤ ثواب بھی کماؤ. کتنا پیارا یہ دین ہے بھائی, اس میں اس دین میں دنیا کا دخل ہی کوئی نہیں, دین ہی دین ہے. ہمارے دین میں ہمارے اس دنیا میں رہنے کو یعنی دنیا کا دخل ہی کوئی نہیں. ہر چیز دین بن سکتی ہے, سونا دین بن سکتا ہے, جاگنا دین بن سکتا ہے, بیت الخلاء میں جانا دین بن سکتا ہے, مسجد میں آنا دین بن سکتا ہے, اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے. تو بھائی دین ہی دین ہے, سراپا دین. یہ جو گھروں میں وینٹیلیشن رکھی جاتی ہے, روشن دان ہم اس کو بولتے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہو, یہ کس لیے رکھی جاتی ہے؟ یہ لوگ اس نظریے سے رکھتے ہیں کہ ہوا آئے گی, لیکن اگر یہ اس مقصد کے لیے رکھا جائے کہ بھائی اذان کی آواز آئے گی, ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے, تو جب تک یہ مکان سلامت رہے گا, جب تک یہ روشن دان رکھا رہے گا, اس وقت تک اگر آپ اس نیت سے اس روشن دان کو رکھیں گے وینٹیلیشن کو کہ اذان کی آواز آئے, تو جب تک یہ مکان قائم رہے گا, جب تک یہ روشن دان رہے گا, انشاءاللہ العزیز ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے, ثواب از خود آئے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم ہی اس ذکر کے اتارنے والے ہیں, ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں گے. آج اس ذکر کی حفاظت الحمدللہ پوری امت اس ذکر کی حفاظت میں مصروف ہے. مسجدیں یہ امت بنا رہی ہے, حفاظ بچوں کو یہ امت پیش کر رہی ہے, قرآن یہ امت سمجھ رہی ہے, قرآن یہ امت پڑھا رہی ہے, مسجدیں یہ امت تعمیر کر رہی ہے, مدارس یہ امت تعمیر کر رہی ہے. اور یہ جو جتنے بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک رضاکارانہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھائی شروع ہوا تھا, ایسے لگتا ہے کہ وہی دور آج تک چل رہا ہے. چل رہا ہے کہ نہیں؟ ایک وہ وقت تھا کہ جب قباء مسجد بنی, تو بھائی مسجدوں کی تعمیر کا سلسلہ بند ہو گیا, چل رہا ہے, وہی عمل شروع ہے. اصحاب صفہ جو دین سیکھنے کے لیے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, وہی نمونہ بھائی آج تک چل رہا ہے کہ نہیں؟ جس طرح اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی حلقوں کو رونق بخشی تھی, اسی سلسلے کو آج علماء اسی رونق کو قائم رکھے ہوئے ہیں. دین سیکھنے کا جو شوق اس وقت تھا, آج بھی وہی شوق چل رہا ہے. جو دعا اس وقت کے مسلمانوں کو قرون اولا کے ان جلیل قدر ہستیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, وہی دعا آج اس امت کو مل رہی ہے. آپ نے اس وقت کے ان جلیل قدر ہستیوں کو یہ دعا دی تھی کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوا ودا کما سمع, کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس کو جس نے میری بات کو سنا. آج بھی الحمدللہ وہ تر و تازگی جس طرح ان مسلمانوں کو عطا ہوئی تھی، آج کے مسلمانوں کو بھی وہی تر و تازگی عطا ہو رہی ہے. حضور دعا دے گئے کہ تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اس شخص کو، سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا. حضور فرماتے ہیں کتنی پیاری دعا ہے بھائی. تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ جس نے میری بات کو سنا، فواہا میری بات کو یاد کیا، وعدہ میری بات کو یاد کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچایا، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ نمازیں کتنی ہیں؟ آپ نے فرمایا پانچ نمازیں. پھر ایک شخص آیا کہنے لگا، ہاں اسی شخص نے پھر سوال کیا کہ بھائی آج روزے کتنے ہیں جی رمضان میں؟ تو حضور نے فرمایا تیس روزے. پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ حج کتنے ہیں؟ حضور نے فرمایا استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج، بار بار نہیں ایک بار. استطاعت ہو تو ایک زندگی میں ایک بار حج. وہ صحابی نے یہ تین جب سبق سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پانچ نمازیں ہیں، تیس روزے ہیں، ایک حج ہیں، اس نے اس سبق کو یاد کرنا شروع کر دیا تاکہ میں اپنی قوم میں جا کر اسلام کی ان تین بنیادی احکامات کی تاکہ لوگوں کو بھی تعلیم دوں گا. یاد کرتے ہوئے اس نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے میں جاتا ہوں. جاتے ہوئے وہ یہ الفاظ زبان سے نکال رہا ہے کہ پانچ نمازیں، تیس روزے، ایک حج، پانچ نمازیں، تیس روزے، ایک حج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ یاد کرنا اتنا بھلا لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی لوگو، جس آدمی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے، جس نے کسی اس دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. یعنی دین سیکھنے کا، یاد کرنے کا اتنا فائدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی اسے جنت کی بشارت دی ہے. اور حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو آدمی حفظ کر رہا ہو اور دوران تحفیظ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو جنت میں، جو قبر میں اسے حفظ کرواتا ہے، اور جب قیامت ہوگی تو حفاظ میں اس کو وہ کھڑا کر دیے جائیں گے. اسی طرح جو چالیس احادیث ہیں دین کے بنیادی مسائل کی، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، آپ بھی آج سے یاد کر لو کہ ہم بھائی وہ چالیس حدیثیں یاد کریں گے انشاءاللہ العزیز. جس کو چالیس حدیثیں یاد ہوں گی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے محدثین کی صف میں اٹھائیں گے، محدثین کی صف میں. پچھلے آج سے دو سال پہلے میں نے عید پر یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک آدمی نے کہا، میں نے کہا بھائی آپ بھی عید کر لو، تو ایک آدمی نے کہا جی میں انشاءاللہ قرآن شریف حفظ کرنا شروع کرتا ہوں. بھائی یہ ضروری تو نہیں نا کہ دو سال میں حفظ ہو، چاہے دس سال لگ جائے، ضروری نہیں کہ روزانہ ایک پارا، ایک رکوع آدمی سنائے، ایک رکوع روزانہ نہیں. ایک لائن پڑھو. میں نے عید کے دن جب یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک شخص نے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں آج سے حفظ کرنا شروع کرتا ہوں، اور اس نے ہمارے ہاں حفظ کرنا شروع کر دیا. ایک دو مہینے ہی حفظ اس نے کیا ہوگا کہ بس اللہ کو پیارا ہو گیا، اب ہمیں یقین ہے انشاءاللہ حضور کی ارشاد سچا ہے، وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ حافظوں کی صف میں اسے اٹھائیں گے. چالیس حدیثیں یاد کرنے والے ابھی انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا اشر نشر محدثین کے ساتھ ہوگا. المرء ما من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کی محبت ہوگی. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ کے اس وسنا کو پسند کرتے ہیں، آپ کے لباس اور آپ کے چہرے کو پسند کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عزیز قیامت کے دن ہمارا حشر نشر بھی حضور کے ساتھ ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ حضور کے طریقے سے ہٹ کر ہم زندگی گزارتے ہیں، شب و روز گزار رہے ہیں، حضور جیسے لباس نہیں اپنایا، حضور جیسا چہرہ نہیں اپنایا، حضور جیسے اخلاق نہیں اپنایا. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ میٹھی گفتگو کو؟ نہیں، میٹھی گفتگو کو اخلاق نہیں کہتے. جیسے ہمارے یہاں یہ اخلاق نہیں. اخلاق کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر امانت آئے، انسان کے اندر دیانت آئے، انسان کے اندر سچائی آئے، انسان کی نظریں اس کے اپنے کنٹرول میں ہوں، آنکھیں کنٹرول میں ہوں. یہ اخلاق ہے کہ کسی دوسرے کو، کسی آدمی کے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. یہ اخلاق اسے کہا جاتا ہے کہ دوسرے مسلمان ہمارے ہر شر سے محفوظ رہے. یہ اخلاق ہے. تو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، وہ سراپا رحمت ہے، سراپا شفقت ہے، سراپا دیانت اور امانت ہے. ہم نے ہر لائن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لائن میں کیا تعلیمات دی ہیں، تجارت میں آپ کے اصول اور ضوابط کیا تھے، یہ جو کرسی ہے، یہ چاہے صدارت کی کرسی ہو، چاہے خلافت کی کرسی ہو، چاہے عدالت کی کرسی ہو، ان ساری یعنی جو ساری جو ذمہ داریاں ہیں، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں. کہ اگر آپ صدر ہیں، آپ امیر ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ قاضی القضات ہیں، تو آپ نے کس انداز میں اپنی یعنی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، تم سب کے سب رائی ہو، تم سب کے سب سے قیامت کے دن سوال ہوگا. ایک گھر کا سربراہ ہے، اس سے سوال ہوگا، ایک مسجد کا امام ہے، اس سے سوال ہوگا، ایک مسجد کا خطیب ہے، اس سے سوال ہوگا، ایک دکان کا تاجر ہے، دکاندار ہے، اس سے پوچھا جائے گا، ایک شہر کا ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کیا. اللہ کرے کہ ہم جس ذمہ داری پر فائز ہوں، جس منصب پر ہمیں بٹھایا جائے، اللہ کرے کہ ہم اس منصب کی لاج رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں، اور اپنے ماتحتوں کی اور دیگر مسلمانوں کی رہنمائی کی بھی اور ان کی اصلاح کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلى الله على النبي الأمي عليه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين اينما كانوا ومن كانوا، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.